الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بفداية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه الفاعلون ولا يحصي نعمه الآتون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يضربه بؤد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد. جو لا عیب اور بے عیب کتاب ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ بھی حق ہے، اور وہ جس کے بارے میں کہے وہ بھی حق ہے۔ اگر یہ کتاب کسی کو سچا کہے تو وہ حقیقت میں سچا ہے، اور اگر کسی کو جھوٹا کہے تو وہ حقیقت میں جھوٹا ہے۔ کتاب خدا کتاب ہدایت ہے، جب کتاب ہدایت ہے تو خداوند متعال نے ہدایت کے تمام وہ پہلو جو انسان کے لیے ضروری تھے وہ اس کتاب میں ذکر کر دیے تھے۔ اگرچہ یہ بات بھی اپنی جگہ عیاں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نہ سید الانبیاء کی موجودگی میں اکیلا کافی تھا، اس کو تبیین، توضیح، تفسیر کی ضرورت تھی، اور بعد رسول بھی یہی قاعدہ کلیا قیامت تک کے لیے موجود رہے گا۔ لیکن وہ کتاب ہدایت اپنے وجود میں ہی ہمیں متوجہ کرتی ہے اس ہستی کی طرف بھی جس کے وسیلے سے یہ دونوں مل کر ہدایت کرتے ہیں۔ مثلاً خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اے میرا حبیب، ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا لتبین للناس، تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے تبیین کریں، بیان کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت اور ہدایت کے تمام شرائط جو اللہ کے پیش نظر تھے ذکر ہوئے ہیں۔ اس لیے آج تک علماء اس حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی انفرادیت اور اعجاز یہ ہے کہ اسے آپ دوسری روایتی کتابوں کی طرح ان کتابوں میں شمار نہیں کر سکتے، چونکہ ایک مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو ترتیب ابواب کرتا ہے، اس ترتیب میں لحاظ رکھتا ہے، پہلے تقریر لکھتا ہے، پھر نظریہ لکھتا ہے، پھر آگے چلتی ہے کتاب۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح ابواب کی شکل میں آپ قرآن مجید کی تقسیم نہیں کر سکتے، کیوں؟ چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، لہذا خدا نے اس ہدایت کے لیے تمثیل کا ذکر بھی کیا، تبیین کا ذکر بھی کیا، تفسیر کا ذکر بھی کیا، گزشتہ امتوں کا ذکر کر کے ان واقعات میں اللہ نے اپنے قوانین کا ذکر کیا۔ وہ واقعات دہرانے کا مقصد قصے کہانیاں سنانا نہیں تھا، ان واقعات کو دہرانے کا مقصد قانون الہی کو بیان کرنا تھا۔ ایسا ہی ہے، خداوند متعال نے اگر گزشتہ امتوں کے عروج و زوال دونوں کا ذکر کیا اس کتاب میں، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی، تو یہ عظمت کا بیان ہے۔ اسی قرآن میں اس بنی اسرائیل کی ذلت کا ذکر بھی ہے، تو بتایا کہ وہ عروج کے اسباب کیا تھے اور وہ زوال کے اسباب کیا تھے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جب تاریخ بیان کرتا ہے تو واقعات کی شکل میں نہیں کہ آپ کو قصہ کہانی واقعات سنا دیے جائیں اور بس، نہ، بلکہ ان واقعات میں اللہ کا ایک قانون ہے، ایک سنت الہی ہے جس کا تذکرہ، کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے لیے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو عروج پانا تو اللہ کی سنت یہ ہے، اور اگر اس سنت الہیہ پر عمل نہ کیا تو سوال ہے۔ اگر دونوں چیزیں ذکر ہیں، یہ ہے ہدایت کا معنی۔ اب اللہ نے کائنات کا اپنے ساتھ جو ربط ہے اور اس کائنات میں انسان کا جو مقام ہے وہ بھی بیان کیا، توجہ فرما رہے ہیں، اس ہستی میں کائنات میں خداوند متعال نے جب خلقت انسان کا ذکر کیا تو عظمت انسان کا ذکر بھی کیا، اور اس عظمت کے ساتھ ساتھ جہاں انسان کے ان روشن اور عظمت کا سبب بننے والے پہلو ذکر کیے تو وہ تاریخ پہلو بھی بیان کیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند متعال انسان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ کہ اس ہستی میں واحد تو یہ مخلوق ہے جو اختیار رکھتی ہے، اور یہ اختیار ہی تمہارا امتیاز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے دو اپنی مخلوقات کے درمیان انسان کو رکھا ہے، فرشتوں کے اور حیوان کے، ان کے پاس خواہش ہے لیکن عقل نہیں، فرشتے کے پاس عقل ہے لیکن خواہش ہے، انسان وہ ہے جو خواہش اور عقل دونوں کا مجموعہ ہے، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام ہی اختیار ہے۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راہ ہدایت دکھائی، وہ راہ ہدایت دکھانے کا لازمہ یہ ہے کہ اب تم راہ ہدایت کا انتخاب کرو یا راہ ضلالت کا۔ البتہ راہ ضلالت اللہ نے نہیں بنائی، وہ راہ ہدایت کو چھوڑنے کا لازمہ ہے۔ راہ ہدایت کو چھوڑنے کا یہ لازمہ ہے چونکہ تو مختار ہے، اللہ نے کسی گمراہ کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں گمراہی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ علماء نے کیا خوبصورت مثال دی کہ اللہ کے سارے نمائندے معصوم ہیں، معصوم کا معنی کہ ان کا ایک عمل بھی تابع مخالف مرضی خدا نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہی اسے جو ہدایت دکھانے آیا، اب اس نمائندے کو نہ ماننے کا نتیجہ ضلالت ہے۔ پتا چلا راہ ہدایت خدا دکھاتا ہے اور راہ گمراہی ہم خود انتخاب کرتے ہیں۔ لہذا ہدایت کی نسبت خدا کی طرف ہے، چونکہ خدا نے تو بھیجے ہی ہاتھی ہیں، کاش بات پہنچ جائے۔ راہ ہدایت کی نسبت خدا کی طرف ہے اور گمراہی کی ضلالت کی نسبت نفس کی طرف ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا میں نے جنہیں بھیجا وہ گمراہ تھے ہی نہیں، انہیں قبول کرنے اور انہیں چھوڑنے کا اختیار تمہیں دیا، اگر قبول کرو تو میری راہ کا انتخاب کر رہے ہو، اب چونکہ سبب میں بنا تو ہدایت میری طرف سے ہو گئی، لیکن جب تم نے ان ہادیوں کو چھوڑا تو چھوڑنے کا اختیار بھی تمہیں تھا، وہ اختیار چونکہ تم نے استعمال کیا ہے، میں نہیں چاہتا، تم اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے جا رہے ہو، چونکہ اس میں تمہارا اپنا ارادہ اور اختیار، لیکن اس ارادے اور اختیار کا غلط استعمال ہے، لہذا وہ میری طرف نسبت نہیں ہے، وہ تمہاری طرف نسبت ہے۔ جو فرمائی ہے لہذا قیامت کے دن کوئی خدا کی نسبت نہیں کہہ سکتا کہ مجھے گمراہ تم نے کیا۔ اللہ نے کہا اگر میں نے گمراہ کرنا ہوتا تو 1,24,000 میں ایک ہی گمراہ بھیج دیتا۔ توجہ فرما رہی ہے، تو اس پہلو سے بھی علماء نے کہا سوچا جا سکتا ہے انسانی ارادے اور اختیار کے بارے، انسان ارادہ اور اختیار رکھتا ہے، لہذا انسان اس کائنات میں ہر منزل کو طے کر سکتا ہے۔ فرشتے کی حد ہے، انسان کی حد نہیں ہے، میں نے بات کہہ دی ہے، فرشتے کی حد ہے۔ آپ ماشاءاللہ جہاں دیتا اہل مطالعہ ہیں، اب مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں، اگر حد نہ ہوتی تو کیوں کہتا، ایک ذرہ بھی بھروں کو چل جا ہوا تو وہ رک گیا، لیکن وہ نہ رکا جسے اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ وہ کعبہ کو حسین کی منزل پہ پہنچا نا، اچھا میری بات پہ توجہ فرمائیں گے، وہ کعبہ کو حسین کی منزل پہ انسان کامل کے سوا کوئی نہ پہنچا، فرشتے کو بھی معراج اس طرح کی نہیں ہے، ہے تو وہ اللہ نے بتایا کہ قرب الہی کی منزل انسان طے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا اگر ارادہ الہی کے تابع ہو جاؤ تو تمہیں کعبہ کو حسین پہ لے جاتا ہوں، اور اگر میرے ارادے میں مخالف ہو جاؤ تو جانوروں سے پتھر کر دیتا ہوں۔ اس کا اختیار تمہیں ہے، دونوں اختیار تمہیں ہیں، یہ دونوں اختیار تمہیں دیے حیات کے ساتھ۔ آپ توجہ فرمائیں گے، قرآن مجید کتاب ہدایت، اس کتاب ہدایت کا ایک مختصر سورہ، علماء فرماتے ہیں پورا قرآن، توجہ فرمائیں گے، فرماتے ہیں پورے قرآن میں جو ہدایت کا پیغام اللہ نے پھیلایا تو 6666 آیتیں بن گئی، اور انہیں سمیٹا تو سورہ عصر بن گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ منشور حیات ہے اور یہ قدرت کا ہی کمال ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ 6666 آیتوں کا خلاصہ 3 آیتوں میں بیان کر دیا۔ اللہ اکبر، اگر ہم اپنی حیات اور اپنی زندگی کا منشور اس سورہ عصر کو بنا لیں تو کامیابی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، توجہ فرمائیں گے۔ اب اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ وضاحت کے لیے آگے پڑھنا ہے اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ آیت کا یہ ٹکڑا ہم سب کو پیغام دے رہا ہے، والعصر قسم ہے۔ اب علماء نے بعض نے لکھا عصر سے مراد نماز عصر ہے، لیکن کہا نہیں، نماز عصر کی کیوں اللہ قسم کھائے گا، عصر مطلقاً بیان ہوا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانے سے کیا مراد، یہ دن اور رات کا طلوع و غروب آفتاب کو ہی آپ زمان کہتے ہیں، یہ ہے نا بھائی، یہ مکان ہے اور ابھی زمان ہے، زمانے ٹائم۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میری اور آپ کی زندگی اسی غروب و طلوع کے درمیان ہے، ایسا ہے نا، مولا کائنات فرماتے ہیں یہ طلوع و غروب آفتاب تم سے لے رہے ہیں، کیا تمہاری زندگی ایسے ہی ہے نا، پھر تم آگے بڑھ رہے ہو یہ غروب اور طلوع کے ساتھ، ورنہ دن تو روز وہی ہے نا، تو یہ دونوں مجھ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، جب اثر انداز میرے بدن پہ ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میری ایج آگے بڑھ گئی، ایسے ہی ہے۔ تو وہ شے جو گزر رہی ہے وہ زمان اور مکان میں ہے نا، اور وہ ہے میری حیات۔ حیات کیا ہے، حقیقت حیات کیا ہے، علماء کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا، کیوں کہ زندگی کیا ہے آپ کسے کہیں گے، اگر آپ کہیں کہ زندگی کیا ہے جو بیان کریں گے وہ زندگی کے آثار ہیں، حقیقت زندگی نہیں۔ اب کہتے ہیں زندگی کی شناخت دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک علم سے دوسرا قدرت سے، توجہ فرمائیں کہ باتیں مشکل آ گئی، علم اور قدرت، علم اور قدرت، توانائی اور دانائی، توانائی اور دانائی، کہتے ہیں ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے حیات، یعنی یہ زندگی کا اثر ہے۔ زندگی کیا ہے، علامت زندگی دو چیزیں ہیں، ایک علم دوسرا قدرت، ایک دانائی دوسری توانائی۔ اگر متوجہ نہیں ہوئے آسان کر دیتا ہوں، اللہ حی ہے، محیی ہے، اس لیے اللہ کی حیات لامحدود ہے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، کاش بات پہنچ جائے، چونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے قدرت لامحدود ہے، علم عین قدرت ہے، قدرت عین علم ہے۔ یہ علم کو کہا جاتا ہے کہ علم قدرت ہے، اس کا معنی کیا ہے، میں نے یہی پر ایک تفاظ کیا تھا، آپ ایک پستول لے کے چلاتے ہیں نا، چلاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں قدرت اس پستول میں ہے، وہ گولی میں ہے، بارود میں ہے، نہیں، قدرت میرے اور آپ کے ذہن میں ہے، وہ جو میرے مائنڈ میں تھا جس نے بھی یہ بارود ایجاد کیا تو اس نے ملایا نا، ملانے کے بعد گولی کی شکل میں بنایا نا، بنانے کے بعد اس کے لیے ایک آلہ بنایا جس کے ذریعے وہ گولی چلے گی، تو اگر وہ بناتا ہی نہ تو یہ سب کچھ بنتا، بولے آسان بات کر رہا ہوں، اگرچہ پڑھے لکھے دوست ہیں بات سمجھتے ہیں لیکن آسان کر رہا ہوں۔ تو حقیقت میں قدرت اس کے یہاں تھی، جسے اس نے جب وجود دیا تو بارود کی شکل میں ظاہر کر دیا، یہ معنی ہے قدرت کا۔ علم عین قدرت ہے، یہ معنی ہے کہ اگر علم نہ ہوتا تو یہ قوت اور قدرت، یہ ایٹم، یہ جہاز اڑ رہا ہے، یہ سب کچھ انسان کے اس علم کا اظہار ہے، اب جس کا علم جتنا وسیع ہوگا اس کی قدرت اتنی وسیع ہوگی۔ چلو یار میری عادت ہے گفتگو ایسے کرتا ہوں کہ ثقیل نہ ہو جائے، جس کا علم جتنا وسیع اس کی قدرت اتنی وسیع ہوگی۔ اب اگر کوئی مدینہ کو علم ہو، تو جس کا علم جتنا وسیع اس کی قدرت اتنی وسیع۔ اگر ابھی بھی متوجہ نہیں ہوئے ہیں تو اور آسان کرتا ہوں، علم عین قدرت ہے، علم عین قدرت ہے۔ جس کا علم جتنا وسیع اس کی قدرت کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا جائے گا۔ نہیں یہ فلاں ملک وہ سپر پاور ہے، سپر پاور اس لیے ہے کہ اس کی فوج اس کا اسلحہ بہت پیش رفتہ ہے، یہی مانا ہے نا۔ اچھا آپ کو اسلحہ وہ جو کچھ بھی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے اس کی بنیاد کون ہے؟ علم، یعنی اصل اس کی قدرت کا راز ہے اس کا علم۔ بات اور آسان ہو گئی نا، اس سے زیادہ تو ضرورت نہیں وضاحت کی۔ اب آئیں، اب پتا چلا کہ جب میرا بارواں آئے گا تو اس تمام قدرتوں پہ غالب کیسے آ جائے گا؟ چونکہ یہ جتنے علوم ہیں یہ جہاں ختم ہو رہے ہیں، میرے امام کا علم وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لاجک آ جائے اور مشاہدے میں آ جائے۔ جو دلیل مشاہدے میں آ جائے نا، ان آنکھوں میں حسی مشاہدے میں، اس کے لیے پھر عقلی دلیل کی ضرورت کیوں؟ جو مشاہدے کا انکار کرے اس کے پاس آنکھیں بھی نہیں۔ جس کے پاس بصارت نہ ہو بصیرت کیا ہوگی؟ آسان ہوتا ہے دیکھ کے کسی کو ماننا، آسان ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگ میں نے پتہ نہیں یہ مثال کہیں دی یا نہیں، ایک دور تھا ہم بات کرتے تھے کہ امام میرے اور آپ کو بیٹھا ہوا دیکھ کیسے رہا ہے، وہ بادل کا مشاہدہ کیسے کر رہا ہے۔ آج آئیں اور ادھر آپ واٹس ایپ سے اسکائپ سے، آپ کے پاس نمبر ہے ادھر بھی ہے، دونوں کے پاس وہ فریکوینسی ہے نا، آپ کے پاس بھی اس کے، وہ ہے امریکہ بیٹھا ہوا، آپ نے اس کا نمبر ملایا ادھر پہنچا، اس نے بھی کلک کیا، آپ نے بھی، اسی وقت میں دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہے اور وہ وہاں بیٹھا، اور ایک ہی وقت میں دونوں دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ یعنی مشاہدے کی دلیل دے رہا ہوں، میں وہ دلیل تو دے ہی نہیں رہا جسے ماننے میں آپ کو عذر ہو۔ اچھا اس کا کوئی انکار کرے انکار، اگر کرے گا تو مشاہدے میں ہے، کر سکتا ہے انکار؟ نہیں نا۔ یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا یہ قدرت یہ اوپر سیٹلائٹ میں جو پیدا کی گئی، تو یہ قدرت پہلے تھی یا نہیں تھی نا؟ سائنسدانوں نے اسے کشف کیا ہے نا، پیدا تو نہیں کیا۔ تو کشف کرنا اور ہے، پیدا کرنا اور ہے۔ سائنسدان کشف کر رہا ہے جو راز کائنات میں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، علامہ نقل کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں یہ جتنی سائنس کشف کر رہی ہے یہ میرے ایمان کی تائید ہے، تردید نہیں۔ ہاں ہم تب مانے جب یہ راز نہ ہو اور کوئی پیدا کر کے دکھائے۔ انسانی عقل نے ترقی کی، تکامل کی منازل مادی حوالے سے طے کی، تو اس نے دیکھا کہ یہ ہو سکتا ہے اور ہو گیا نا۔ اب 3000 5000 10000 کلومیٹر دور بیٹھا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ مشاہدہ حسی میں آ گیا، ایک ہی وقت میں آ گیا، ایک وقت میں دونوں اپنی اپنی جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آج مشاہدہ حسی میں آ گیا تو ماننا آسان ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اگر یہ راز کائنات میں نہ ہوتا تو وہ کشف نہ کرتا۔ تو آج کے انسان کے لیے جو قرآن اہل بیت پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کے لیے تو کشف ہو گیا اور اللہ نے یہ راز رکھا۔ اب اگر یہ راز رکھا ہی ان کے لیے جو اسے نہیں مانتے تو حکمت کیا ہے؟ بھائی اگر میں مانوں کہ یہ راز امریکہ کے اس یہودی کے پاس تو ہے، لیکن اس کے پاس بھی جو اس کا نمائندہ بن گیا ہے، تو میرا سوال ہے کیوں رکھا؟ بس فرق اتنا ہے کہ آج سے پہلے امام یہی خبر دے رہا تھا تو ماننے پہ کوئی تیار نہیں تھا، چونکہ جو امام کے لیے مشاہدہ تھا وہ دوسرے کے لیے حجاب تھا۔ اب امام جسے اس حجاب سے کشف میں لے آئے وہ انکار نہیں کرتا۔ کہنے والے نے کہا کتنے حاجی ہیں، کہنے والے نے کہا کتنے حاجی ہیں، اور امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا حاجی زیادہ نہیں شور زیادہ ہے۔ کہا اس نے کہا مولا کیسے؟ تو وہ اندھا تھا نا، مادر زاد نابینا تھا ابو بصیر، اور میرے امام نے جب اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو اب مشاہدہ ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنے لگا۔ کیا دیکھنے لگا؟ کہ اسی حاجیوں میں انسان جگ ہے نا، تو یہ کشف ہوا نا اس کے لیے۔ اس نے تو انکار نہیں کیا، اب وہ انکار کر بھی نہیں سکتا، کیوں؟ چونکہ وہ علم الیقین کی منزل پہ پہنچ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ علم الیقین کی منزل پہ پہنچ گیا۔ تو انسان وہ جتنی ترقی کر رہا ہے، اگر اس ترقی کو اللہ سے کاٹ کر دیکھے گا تو بغاوت ہے، اور اگر اس توحیدی نظام میں دیکھے گا اور غور و فکر سے کرے گا تو وہ قریب کر دے گا، دور نہیں کرے گی۔ دور نہیں کرے گی۔ انسان جب دیکھتا ہے اس کائنات میں اتنے راز ہیں، ان رازوں میں ایک قانون نافذ ہے، وہ قانون ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو سوال کرے گا کہ یہ اتنا پیچیدہ نظام خود چل رہا ہے یا کوئی چلا رہا ہے؟ اگر خود چل رہا ہے تو دلیل دو، کیسے کائنات میں کوئی نظام خود بخود چلے؟ دیکھیں عملی زندگی میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں کرتا، میں یہی تک کہہ دوں کہ یہ ممبر خود بن گیا تو کوئی موحد ہے یا ملحد ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری ذرائع جو نظر آ رہے ہیں یہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ خود بن گئے، اور اس کے بارے میں کہہ دے کہ جو ہو رہا ہے خود ہو رہا ہے، اس ہستی کے بارے میں کہہ دے کہ اس میں جو پیچیدہ نظام ہے وہ خود بخود چل رہا ہے۔ جب انسان اس نظام کو ناظم کے ساتھ دیکھے گا تو جتنا اس نظام سے راز بھرتے جائیں گے اتنا اس کی بندگی کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ سبحان
اللہ،
اس کی بندگی کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ باتیں تھوڑی آج مشکل ہیں، میرے ساتھ رکھیے۔ اب ایمان اور وہ انسان اس کائنات میں، والعصر تمہاری زندگیوں کی قسم، اور میں نے کہا حیات، حقیقت حیات کیا ہے نہیں پتا، لیکن اس حیات کے آثار دو چیزیں ہیں، علم اور قدرت، دانائی اور توانائی۔ بس جتنا علم بڑھتا جائے گا حیات کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا جائے گا، چونکہ قدرت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ توجہ فرمائیے، قدرت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ یہ تو فرد کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے بھی ایسا ہے۔ ابھی میرے انتہائی محترم فرما رہے تھے وہ دانائی اور توانائی وہ دونوں کی ایک ہے، جدا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، زندہ کون ہے یہ دیکھو اس کے پاس کتنی دانائی اور کتنی توانائی ہے، علم اور قدرت دونوں کتنے ہیں، اتنا ہی زندہ ہے۔
سبحان اللہ،
جتنا دانائی سے دور ہے اتنا زندگی سے دور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جتنا دانائی سے دور ہے اتنا زندگی سے دور ہے، جتنا توانائی سے دور ہے اتنا زندگی سے دور ہے۔ خدا کی قسم جس کے پاس علم اور قدرت نہیں ہے وہ زندہ بھی مردہ ہے، وہ زندہ بھی مردہ ہے، مردہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ چلتی پھرتی لاشوں کو تو کچھ سنانا بھی چاہے تو نہیں سمجھتے، تو نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ نے کہا یہ پتھر ہیں، کس سے؟ کہا جانوروں سے۔ تو کیوں کیوں کہا بدتر ہے؟ اللہ نے کہا جب حق سن کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو سمجھنا ہے علم. وہ معرفت علم بمانا معرفت حقیقت اشیاء تک پہنچنا. توجہ فرمائیں گے, وہ انسان جتنا معرفت سے دور ہے نا اتنا زندگی سے دور ہے, حیات سے دور ہے. کوئی قوم اگر علم سے دور ہے حیات سے دور ہے, وہ مادی معنی میں کہو وہ روحانی اور مانوی معنی میں کہو. اگر اس کے پاس حقیقت حیات کا ہی علم نہیں, یہ شعور حیات ہی نہیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پستی میں رہے یا ذلت میں رہے کیسا بھی رہے. توجہ فرما رہے ہیں, جہالت, توجہ فرمائیں گے, میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں, جہالت وہ مرض ہے, مرض کہ جس کا علاج خود مریض کے پاس ہے. اگر ڈاکٹر علاج کرنا بھی چاہے اور مریض علاج نہ کروانا چاہے تو ڈاکٹر جتنا بھی آدھا ہو علاج نہیں کر سکتا. تھوڑا آپ نے توجہ رکھنی ہے, بات ایسے ہی سننی ہے مجھے خوشی ہوگی اگر بات سنی. جہالت کا علاج کسی کے پاس نہیں, لوگ اب دائرہ بڑھا رہا ہوں, نبی کے پاس بھی نہیں. بھائی ابو جہل کی رسول ہدایت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بولیے نا, کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ خود نہیں چاہتا تو رسول کر پائے نہیں کر پائے. یہ ہے جہالت مرض ہے. جب تک جاہل اپنے مرض کا علاج خود نہ کرے, یعنی جہالت سے علم کی طرف سفر نہ کرے, وہ جہالت سے نکل ہی نہیں سکتا. اور بدترین توجہ, بدترین مرحلہ جہالت کا کیا ہے؟ بدترین مرحلہ جہالت کا, یہی میں نے یہ جملہ آپ سے کیا تھا, آج پھر عرض کرتا ہوں. بدترین مرحلہ جہالت کا ایک ہوتا ہے جہل بسیط, ایک ہوتا ہے جہل مرکب. جہل بسیط مرکب کے مقابلے پہ ہے, یعنی وہاں دو جہالتیں ہیں, مرکب اس لیے کہتے ہیں. بسیط میں ایک جہالت ہے, دونوں کی مثال دیتا ہوں. آپ اور میں اگر کسی شے سے جاہل ہیں, جاہل ہیں, مثلا آپ اس سے پوچھتے ہیں جی فلاں شہر مثال کے طور پر نیو یارک کہاں ہے, اگر تو مجھے نہیں پتا, تو مجھے نہیں پتا یہ میں اس نیو یارک سے جاہل ہوں, یہ علم نہیں رکھتا, لیکن میں اس کا علم رکھتا ہوں کہ مجھے علم نہیں ہے. میں جس شے سے جاہل ہوں وہ ڈائریکٹ ہے, لیکن جس شے کو نہیں جانتا یعنی جو اپنی جہالت اس کی نسبت ہے اس سے جاہل نہیں. تو جو اپنی جہالت کی طرف متوجہ ہے وہ جہل بسیط ہے, یعنی وہ ایک شے سے جاہل ہے لیکن اپنی جہالت سے عالم ہے. بات مشکل تو نہیں ہے؟ جس شے سے جاہل ہے اس کی نسبت ہے جاہل لیکن اپنے جاہل ہونے میں عالم ہے, یہ جاہل خطرناک نہیں ہوتا. کاش بات پہنچ جائے, یہ جاہل خطرناک نہیں ہوتا چونکہ اسے جہالت کا علم ہے, اس لیے یہ جہالت سے نکلنے کی کوشش کرے گا. یہ نفس سمجھ رہا ہے کہ میں جاہل ہوں اسے سمجھ رہا ہے, لہذا جسے نفس عیب سمجھ رہا ہے اس سے نکلے گا, چونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں نفس نہیں رکھا, کمال رکھا ہے. چلے آج باتیں مشکل ہی سنیں اور مزاج میرے اور اپنے کے خلاف سنیں اور انہیں سمجھیں. توجہ فرمائیں, وہ کیا کہہ رہا ہوں, وہ جاہل جو اپنی جہالت کا علم رکھتا ہے اس کو جہالت سے نکالنا آسان ہے. خطرناک کون ہے؟ جو جاہل ہے ایک مرحلہ, اور اس سے بھی جاہل ہے کہ میں جاہل نہیں. وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے, ایسا شخص ایک زام, ایک گمان, ایک وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میری بات توجہ فرما رہی ہے, خطرناک پہلے والی جہالت نہیں دوسری ہے, چونکہ اسے دو مرحلے طے کرنے ہیں. پہلا جسے علم سمجھ رہا ہے وہ جہالت ہے, اس سے نکلے, جب اس سے نکلے گا تو پھر دوسرا مرحلہ ہے جس سے جاہل ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں عزیزو, مشکل مشکل قوموں کے لیے مشکل یہ نہیں ہوتا کہ وہ جاہل ہیں، ظاہر ہے اللہ نے کہا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے کہا ہے نا تم علم نہیں رکھتے تھے جب تم آئے، مشکل مرحلہ یہ نہیں ہوتا، مشکل دوسرا مرحلہ ہے، جاہل ہو اور عالم سمجھنے لگے، جاہل ہو اور عالم بن جائے، اپنی جہالت پہ اترائے بھی اپنی جہالت کو علم بنا کے پیش بھی کرے، ائمہ کی حیات طیبہ میں سب سے مشکل یہ لوگ تھے، یہ مرض اور یہ مریض، اس کا علاج خود مرض کے پاس ہے، مریض کے پاس ہے، ورنہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں جو جملہ ممبر سے کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا، آپ کی اور میری مشکل یہ بڑھ گئی ہے کہ ممبر پہ جہل بسیط نہیں ہے، جہل مرکب آ گئی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، سخت جملہ، کوئی فرد معیار نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ ہیں، یہ مشکل ہے، بغاوت جہالت پیدا کرتی ہے، پتہ نہیں میری مثال پہنچے گی یا نہیں، مجھے کوئی مرض لگ جائے میں، اور عملی زندگی میں آپ نے بھی دیکھا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو یا بہت پڑھا لکھا اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہو، چلے جائیں نیسکوم چلے جائیں کوئی، وہ جاتے کہتا ہے جاؤ ٹیسٹ کرواؤ، کہتا ہے نا بولیے ٹیسٹ کرواؤ، ٹیسٹ کروا کے لاتے ہیں، دیکھتا ہے کہتا ہے نہیں آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، خود بتاتا ہے پیمز میں چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، وہ اس مرض کا علاج کرے گا، یہ ہے یا نہیں، وہ پورے پروسیس سے آپ کو گزارتا ہے نا کہ ٹیسٹ کرواؤ، فلاں شے کرواؤ، توجہ، چلے ہم میں بعض لوگ گاؤں سے آئے اور پنڈی میں بھی، اور ماشاء اللہ پاکستان خود کفیل ہے، یہ ڈاکٹر کے پاس جس نے 16 سال پڑھا، ایم بی بی ایس کیا، بعد میں ممکن ہے کسی بیرونی ممالک سے بھی پڑھ کے آیا ہو، چلے جاؤ، یہ کہے گا یہ ٹیسٹ کرواؤ، یہ کرواؤ، یہ کرواؤ، اتنی زحمت، اور اگر کمپیوٹر کے پاس چلے جائیں وہ ڈائریکٹ انجیکشن لگا دیتا ہے، عجیب نہیں، نہیں آپ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، لیکن جو سنجیدہ بات کرنے لگا آپ توجہ فرما، کیا وجہ، جو 20 سال پڑھا وہ کہتا ٹیسٹ کرواؤ، جس نے ایک دن میڈیکل میں نہیں گیا وہ ڈائریکٹ انجیکشن لگا رہا ہے بھائی، حالانکہ اسے جو 16-20 سال پڑھا اسے یہ ڈائریکٹ کام کرنا چاہیے، یہ جو کمپیوٹر ہے اسے کہنا چاہیے ٹیسٹ کروا کے لاؤ مجھے پتا تو چلے، یہ ڈائریکٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو اتنے پروسیس سے زحمتوں سے گزار رہا ہے، کیوں توجہ فرمائیں گے، وہ جو 20 سال پڑھا ہے میڈیکل میں، ایم بی بی ایس ہے یا کسی بھی شعبے میں تخصص کیا ہوا ہے، اس کو علم نے محتاج بنا دیا اور کمپیوٹر کو جہالت نے باغی بنا دیا، بات پہنچ رہی ہے، بس یاد رکھو جہاں علم بڑھتا جائے احتیاط بڑھتی جاتی ہے، جہاں جہالت بڑھتی جائے بغاوت بڑھتی جاتی ہے، اگر تمہیں ممبر اور زیر ممبر بغاوت نظر آئے سمجھ لینا جاہلوں کا مسئلہ ہے، میری بات متوجہ ہے، انشاءاللہ متوجہ ہے، اور میں اللہ کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں خوش آمد نہیں کرتا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ مختلف چہرے، اب آشنائی اتنی ہو گئی ہے، آپ جانتے ہیں زاہد بھائی ہیں، دوسرے دوستان ہیں جو میں نے جان، وہ میرے رویے کے توازن کو جانتے ہیں، میں نے کبھی ایک طرفہ رویہ نہیں اپنایا، لیکن بعض جگہ پہ جا کے اتنا دکھ ہوتا ہے، مجبوری ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں کرنا اور اس لہجے میں بات کرنا، وہ جہالت وہ بغاوت لاتی ہے، وہ علم احتیاط لاتا ہے، وہ علم نے اسے مجبور کر دیا، ایسی میڈیسن نہ دے دوں کہ جو اس کے مرض کو بڑھا دے، وہ کہتا ہے ایسی پہلے پتا تو کروں کہ مرض ہے کیا، علم نے اس کے اندر یہ احساس، یہ درد، یہ احتیاط پیدا کر دی کہ ایک قدم بڑھانے سے پہلے دیکھ لوں، یہ علم نے باطنی شعور پیدا کیا کہ انسانوں کی جان بچانا میرا کام ہے، لینا نہیں،
اللہ کے بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے؟ وہ 12 سال میں 12 سال قم میں پڑھا، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، قسمیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے، قرآن کہتا ہے، یہ نشانی کسی اور بندوں کی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھ سے پوچھ یا فتویٰ دو، میں کہوں گا جی دیکھ لو۔ کئی لوگ فون کرتے ہیں کہ کہا یہ مشکل ہو گئی نماز میں، یہاں شک ہو گیا، 12 سال پڑھے ہیں، لیکن کہتے ذرا تھوڑا ٹھہرے، کتاب کھول کر دیکھتے ہیں۔ میں بہت گناہ گار انسان ہوں، بے احتیاطی بھی کرتا ہوں، اگر مجھے 12 سال یہ محتاط بنا دیا تو جس کی زندگی ہی باب علم کے در پہ گزر رہی ہے، اب پتا چلا کہ وہ فتویٰ دیتے ہوئے کیوں سوچتا ہے، اسے عوامی رائے، عوامی رد عمل کی پرواہ نہیں، وہ اللہ کے ہاں جواب دے گا، وہ یہ دیکھتا ہے وہ کیا کہے گا، میں اس کے سامنے جواب دے ہوں، دنیا کے سامنے نہیں، دنیا کے سامنے نہیں۔ علم شعور باطنی کا سبب بنتا ہے، اور جہالت بغاوت لاتی ہے، جہاں بغاوت نظر آئے سمجھ لینا پشت پہ جہالت ہے، جہالت ہے، نہیں آپ متوجہ ہیں، اس لیے بات کہتا ہوں، تاریخ میں کہیں بھی بغاوت نظر آئے، اگر کوئی کہے یہ شے حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، نہیں توجہ فرمائیے، اگر تاریخ میں کوئی کہتا نظر آئے کہ یہ فلاں شے حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے اذان میں حیا رکھے لمن رسول نے کہا میں نکال رہا ہوں، سمجھ لینا چاہے چاہتا ہے کہ تم جہالت میں ہو تو علم میں آؤ، اللہ علم میں آنے کو فضیلت کہتے ہیں، ایج کے کسی حصے میں کسی شے سے جاہل ہو اس کے ماہر سے پوچھنا کوئی عیب نہیں، آپ جانتے ہیں ابو ریحان بیرونی پر کہتے ہیں ابو علی سینا ایک دور میں تھے، شہید مدہری نے لکھا، کہتے ہیں ابو ریحان بیمار ہو گیا اور ابو علی سینا اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اس نے کوئی فلسفی مسئلہ پوچھا، مرنے کے قریب تھا، بالکل مرنے کے، پوچھا کہ یہ مسئلہ بتائیں کیسے ہے، بولی سینا نے ادراہ مزاق کہا مر رہے ہو اب کیا چاہیے، سنیں گے، ابو ریحان بیرونی نے کہا کہ میں علم پر مروں یہ بہتر ہے یہ جہالت میں مر رہا، میں علم کے ساتھ مروں یہ بہتر ہے یہ جہالت میں مروں، یہ بولی سینا نے مسئلے کا جواب دیا، بولی سینا کہتے ہیں ابھی میں ان کے گھر سے نکل رہا تھا کہ رونے کی آوازیں شروع ہو، یہ ہے علم دوست لو، یہ ہے علم پرور لو، یہ ہے علم خالو، مکتب آل محمد مکتب علم ہے، فخر کرو فخر کرو، وہ 12 ائمہ کے بعد تمہیں علم کی ایسی میراث ملی ہے کہ جو دوسروں کے پاس تو عشر عشیر بھی نہیں، میں یہ تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، جاؤ ساری تفسیریں مکتب آل محمد کے چھوڑ کر لکھنے والوں کی تفسیریں ایک طرف رکھو، اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر میزان ایک طرف رکھو، عزیزوں جو واقعہ سنا رہا ہوں حقیقت ہے اس دور کا کہ ایک بہت بڑی اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم کہہ سکتا ہوں چونکہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اسلامیات میں اور تفسیر قرآن، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جامع تفسیر لکھنا چاہ رہے تھے، جامع تفسیر یعنی تفسیریں جمع کر کے خلاصہ لکھنا چاہ رہا تھا، ہمارے ایک بزرگ انہیں ملنے گئے، تفسیریں دیکھی، اور گئے وہ بچوں کے لیے تھے ہمارے مدرسے کے بچوں، کہتے ہیں جب دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ان تفسیروں کے دیکھنے کے بعد سوال کیا آپ یہ کیا کرنے لگے، انہوں نے کہا ایک جامع تفسیر لکھی، انہوں نے کہا آپ نے تفسیر میزان پڑھی ہے، انہوں نے کہا میں تو جانتا کہ یہ کس نام کی تفسیر ہے، کہا یہ ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہدیہ کیا ان بزرگوں نے، اس نے یہ تفسیر پڑھی اور 15 سے 20 دن بعد کہتے ہیں میں ملنے گیا، 15-20 دن میں جتنا اس نے مطالعہ کیا ہوا تھا عربی اور ریاض سے بھی پڑھے ہوئے، اس نے کہا کہ اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد پتا چلا ہے کہ باقی تفسیریں اگر ایک درجے پہ ہیں تو یہ 100 پہ ہیں. مصر میں علماء نے کہا کہ اگر آپ نے قرآن کے تمام پہلوؤں کو ایک جگہ پڑھنا ہے تو وہ تفسیر میزان ہے.
تفسیر میزان
یہ علمی میراث لوگوں تک کیسے پہنچی؟ وہ چونکہ لوگ جانتے نہیں اور طرح طرح کی باتیں کر دیتے ہیں مراجع کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اور جو کچھ بھی میرے اور آپ کے پاس پہنچا یہ بابا انہی کا ہے. کل میں فیصل آباد میں تھا، ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخصیت ایسی تھی جن کے بارے میں اب مسائل ہیں منبر پہ. میں نے ان سے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے عرض کیا، میں نے کہا قبلہ یہ ظلم ہے عوامی پذیرائی کے لیے، عوام کی واہ واہ کے لیے، عوام میں مقبول ہونے کے لیے ان مراجع کو وہابی مطرح کیا جائے جن کی وجہ سے ولایت ملی ہے. بھئی میں آج آپ کے سامنے کوئی حدیث پڑھوں، آپ اس سے پہلا سوال یہ کریں گے قبلہ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں، کریں گے یا نہیں؟ تو وہ کتاب کسی امام نے ڈائریکٹ لکھی ہے یار، بولے تو صحیح نا. اگر میں غلط کہوں تو تردید فرما دیں. آیا یہ اصول کافی امام نے خود لکھی ہے؟ کلینی نے لکھی ہے، شیخ یعقوب کلینی نے. یہ ملا یاد الفقی، یہ تہذیب الاحکام، یہ بہار، یہ ڈائریکٹ کسی امام کی تو یہ جنہوں نے لکھی ہیں ان کا خود ولایت پر ایمان تھا یا نہیں؟ آپ انہی کتابوں سے فضائل پڑھ کے انہیں وہابی کہہ رہے ہیں جن کی کتابوں میں یہ ہے؟ نہیں، ظلم ہے یا نہیں؟ یہ ممبر سے ظلم ہو رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں. نہیں، کم از کم ہم زیر ممبر یہ تذکر تو دیں، تذکر تو دیں. یہی میں نے ایک بات عرض کی تھی، ایک بات آپ کو ایران میں شیعہ اکثریت میں نظر آ رہی ہے، برادران موجود ہیں جانتے ہیں، تشیع آج اگر ایران میں غالب نظر آ رہی اکثریت میں گئی تو کن کے وسیلے سے گئی؟ ایک شخص شیخ بہائی، وہ عراق میں شیعہ علامہ ہندی، ایسے ہی ہے نا، ایک مناظرے میں شیخ صدوق نے شاہ رکن الدولہ کو شیعہ کیا، ایک مناظرے میں، اور اکیلے شیخ صدوق ایک طرف تھے، 400 غیر شیعہ علماء ایک طرف تھے. میں نے یہی یہ نقطہ بیان کیا ہوا ہے، دوبارہ کر دے تو محسوس بھی ہو جائیں گے، ان عظمت کا بھی پتا چلے. شیخ صدوق شاہ رکن الدولہ کو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا، مختلف علماء سے پوچھا، کسی نے کہا کہ شیخ صدوق سے بھی اس مسئلے کا حل پوچھیں، باقی علماء کے سامنے اس نے شیخ صدوق کا نام لیا، علی ابن محمد باب بھائی، انہوں نے کہا جی وہ تو بدعتی فرقہ ہے، شیعہ بدعتی فرقہ ہے. انہوں نے کہا یار تمہاری بات سن لوں، جب تک اس کی زبان سے نہ سنوں کیسے مانوں؟ جہاں دیتا انسان. شاہ رکن الدولہ نے بلایا اور شیخ صدوق سے سب سے پہلے یہی سوال کر دیا. جب وہ آئے، آکے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ سارے علماء کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک بدعتی فرقے سے، یعنی اسلام میں شیعہ مکتب ایک بدعت ہے، آپ توجہ فرمائیں. شیخ صدوق ان 400 علماء کی طرح متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ایک سوال ہے، جواب دے دیں میں چلا جاؤں گا اور آپ کی بات مان لوں گا. کہا بولیے. کہا جلدی بتائیں کہ سنت کی تعریف کیا ہے. انہوں نے کہا سنت اسے کہتے ہیں جو پیغمبر نے کہا کیا، پیغمبر کے سامنے کیا گیا، پیغمبر نے تائید کی. کہا یہ سنت کی تین قسمیں ہیں نا. بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہا جو پیغمبر کے زمان میں نہیں تھا، بعد میں کر کے دین کا حصہ بنایا گیا. ہر نئی شے بدعت نہیں، دین میں شامل کی جائے. علامہ شیخ صدوق رحمت اللہ نے کہا کہ پھر تعریف کرو. انہوں نے سنت کی پھر تعریف کی، بدعت کی کی. اب دوسرا سوال، کہا بتاؤ سنت وہ جو پیغمبر نے کہا کیا اور پیغمبر کے سامنے کیا گیا، پیغمبر قادر تھے منع کرنے پہ، نہ کیا، تائید ہو گئی نا. کہا بدعت جو پیغمبر کے بعد کر کے دین کا حصہ بنایا جائے، یہی ہے؟ کہنے لگے ہاں. اب جلدی بتاؤ قدیم کا ہوگا اور سکیفہ کا ہوگا.
Yeah.
صدیفے سے ہے، صدیفہ بعد میں اور قدیر سنت نہیں. توجہ فرمائیں، میں جو جملات کر رہا ہوں، قدیر وہ سنت ہے جہاں سنت کی تینوں قسمیں جمع ہو گئی. پیغمبر نے کہا بھی، کیا بھی، کروایا بھی. پیغمبر نے سنایا، دکھایا اور بخل بخل کہہ کے بنوایا. جلدی جلدی بات سمیٹوں اور نتیجہ دے جاؤ کہ زحمت ختم. قسم ہے تمہاری گزرتی ہوئی زندگیوں کی، عجیب بات ہے، ان الانسان لفی خسر. انسان تحقیق، انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے. گھاٹا نقصان خسارہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی سرمایہ ہو، وہ سرمایہ تھا کمی ہو جائے تو گھاٹا ہے، نقصان ہے. اللہ نے کہا یہ حیات تمہارا سرمایہ ہے. مجھے تمہاری گزرتی ہوئی زندگیوں کی قسم، انسان خسارے میں ہے. یا اللہ، تمہیں خسارے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، میں نے تمہیں خسارے کے لیے پیدا کیا، تو پھر حیات دیتا کیوں؟ ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان خسارے میں ہے. یا اللہ، یہ جو سرمایہ حیات ہے یہ خسارے میں آیا کیسے، اور خسارے سے نکلنا ہے تو کروں کیا؟ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، بات کافی ہو گئی، باتیں پہنچ بھی گئیں الحمدللہ. ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان خسارے میں ہے. الا، ہاں وہ خسارے میں نہیں. الا الذین، الذین وہ لوگ، خسارے میں نہیں، گھاٹے میں نہیں، نقصان میں نہیں. کون؟ آمن، جو ایمان، جنہوں نے اپنی حیات کی بنیاد ایمان پہ رکھ، انہوں نے سرمایہ حیات کو حفظ کر لیا، پڑھا لیا، تکامل دے لیا، ترقی دے دی، پڑھا لیا. اللہ اللہ کہتا ہے یہ سرمایہ حیات کی بنیاد اگر ایمان پہ نہیں، خسارے میں. اگر ایمان پہ بنیاد رکھو، خسارے سے نکلنا. الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے میں نہیں، گھاٹے میں نہیں، نقصان میں نہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد ایمان پہ رکھی. بس ختم. آیت آگے بڑھی، آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان، اور ایمان کے بعد عمل صالح. صرف عمل نہیں اللہ چاہتا، کیا کروں، پورے عشرے کا موضوع ہے ایمان، اور ایمان کے بعد عمل. وعاملوا پر آیت رکی نہیں. عاملوا الصالحات، وہ عمل جو صالح ہو، صالح سے ہی صلاحیت نکلا ہے. اللہ نے کہا وہ عمل جو صلاحیت رکھتا ہو. اللہ کو مجھ سے، آپ سے مطلقاً بغیر قید و شرط کے عمل نہیں چاہیے. کاش بات پہنچ جائے. اللہ مجھ سے اور آپ سے بغیر قید و شرط کے عمل نہیں چاہتا، اللہ قید و شرط کے ساتھ عمل چاہتا ہے. نہیں نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بندگی، بندگی یہ نہیں جیسے میرے دل میں آئے وہ کروں. بندگی یہ ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے کروں.
میری بات توجہ فرما رہے ہیں، میری بات میں متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. خلاصہ گفتگو میں چند باتیں آپ تک پہنچ جائیں، میرے اور آپ کے لیے اور خصوصاً ان مرحومین کے لیے، انشاءاللہ بلندی درجات کا سبب بنے انشاءاللہ. عاملوا الصالحات، ایمان اور عمل دونوں کا ذکر کیا. اچھا بھائی، چار قسمیں ہیں لوگوں کی، ظاہر بھائی چار قسمیں ہیں. ایک وہ جن کی زندگی ہے نہ ایمان ہے اس میں نہ عمل، ایک قسم. دوسرے جن کے پاس ایمان، دعوی ایمان ہے، عمل نہیں. تیسرے جن کے پاس عمل ہے، ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں، یہ تین قسمیں ہیں یا نہیں معاشرے میں. چوتھے وہ جن کے پاس ایمان بھی ہے، میرے طرح پہنچے رہیں گے، جن کے پاس ایمان بھی ہے اور عمل بھی صالح. اب بتائیں چار قسموں میں کامیاب کون ہے؟
چوتھی بات، ایک وہ جس کے پاس دونوں ہی نہیں، ایک وہ جس کے پاس ایک ہے ایک نہیں. میں نے تو بات کہہ دی ہے بھائی، ایمان کا آسان ترجمہ کرو تو عقیدہ ہی ہوگا نا، عقیدہ ہی ہوگا نا. اب کہنے دو مجھے، جس کے پاس دعوی عقیدہ ہے عمل نہیں، وہ بھی نقصان میں ہے، وہ بھی نقصان میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن دعوی عقیدہ ہے عمل نہیں. اب آئیں، چونکہ بات دلیل کے ساتھ کر دی جائے تو دل میں جگہ کر لیتی ہے. تاریخ میں ایسے گروہ پیدا ہوئے، بعض عمل کے پیچھے دوڑے، ایمان کا پتہ ہی نہیں تھا، حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں تھا. جسے مان رہے ہیں وہ اس قابل بھی ہے کہ اسے مانا جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا، عقیدے کی تصحیح کا پتہ ہی نہیں، اللہ کی طرف ظلم کی نسبت دے دی اور چپ رہے. تاریخ میں ہوا یا نہیں؟ ہوا نا. کہنے والے نے منبر پہ بیٹھ کے کہا، مجھ سے کیوں گلا کر رہے ہو، مجھے تم پہ حکمران اللہ نے بنایا، کہا یا نہیں؟ ہے نا. تو یہ عقیدے کا مسئلہ تھا نا، وہ خیر شر ہی من اللہ آیا نا، وہ ظلم خدا کی طرف نسبت دے دی گئی، تو عقیدے کا پتہ نہیں تھا. اب توحید کا ہی پتہ نہیں تو وہ عمل کا کیا فائدہ؟ وہ ساری رات بھی کرو جس کے لیے کرنا ہے، جب اسے ہی ایمان نہیں تھا تو فائدہ ہے نہیں. وہ عقیدے میں نقص ہے، عمل تھا کوئی فائدہ. لیکن تاریخ میں ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت. تاریخ میں انہیں کہا گیا مرجعہ، مرجعہ رجا سے ہے رجا. وہ کہتے تھے کہ بس عقیدہ رکھ لو، عمل کی ضرورت نہیں. اب توجہ فرمائیں گے، نوجوان بہت نظر آ رہے ہیں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اس عقیدے کے خلاف جنہوں نے قیام کیا، سٹینڈ لیا، جانتے ہیں وہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا امام، پانچویں اور چھٹے امام، دونوں اماموں نے اس عقیدے کے خلاف سٹینڈ لیا. نہیں، آپ نے توجہ فرمائی، معذرت چاہتا ہوں اس لہجے میں بات کر رہا ہوں. اس دور میں جب نعرہ لگا کہ عقیدہ کافی ہے، میرا اور آپ کا امام مخالف آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ باطل ہے. صرف عقیدہ کافی نہیں، اللہ نے عقیدے کے ساتھ عمل چاہا. نہیں توجہ فرمائی. شہید مطہری نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ممکن ہے کوئی عقیدہ ماضی میں پیدا ہو خاص نام کے ساتھ، کہتے ہیں وہ نام مٹ جائے، ممکن ہے نام مٹ جائے لیکن وہ عقیدہ سرایت کر جائے، نظریہ بڑھتا جائے. مثلاً وہ کہتے ہیں خارجیت، خوارج نام کا کوئی عقیدہ آج مسلک موجود نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آیا خارجیت کی سوچ موجود ہے یا نہیں؟ تو بس اصل شے ہے سوچ. میں جو بات کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیں، یہ میں میسج دے رہا ہوں عزیزو، یہ نعرہ کہ عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں. جانتے ہو یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ نظریہ کس نے پیدا کیا؟ بنی امیہ نے. چونکہ وہ بد اعمال اور بد کردار تھے، لوگ کرتے تھے اعتراض، جب اعتراض کرنا شروع کیے تو اب انہوں نے ڈھونڈا، اب انہوں نے درباری ملا بلائے اور کہا کوئی ہماری تعویل کرو کہ لوگ ہمارا گناہ دیکھ کر بھی ہمیں مان جائیں. پھر انہوں نے یہ نظریہ پیدا کیا کہ عقیدہ کافی ہے، عقیدہ کافی ہے، عمل کی ضرورت. عمل بد کردار بھی ہو، بد رفتار بھی ہو، جب عقیدہ صحیح ہے تو بخشش عقیدے کے ساتھ ہونی ہے، عمل کے ساتھ نہیں. جائیں اور جا کر مرجعیہ، مرجعہ عقیدہ پڑھیں. کیوں پڑھیں اور کیوں یہ ممبروں سے بیان ہونا چاہیے؟ تاکہ کہیں آج کسی نام و عنوان سے مجھ اور آپ تک یہ عقیدہ پہنچا کے ہمیں قرآن کا مخالف نہ بنا دیا جائے. کاش میری بات پہنچ جائے. اللہ نے قرآن میں عمل کو خالی، ایمان کو خالی مانگا ہی نہیں، مانگا ہی نہیں. جو دعویٰ کر رہا ہوں، جہاں ایمان کا ذکر عمل کا ذکر، جہاں عمل کا ذکر ایمان کا ذکر ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے میں عمل صالح قبول کرتا ہوں مگر اس کے جو مومن ہو، ہے یا نہیں؟ وہی مثال آپ کو قریب کر دے گی میرے. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں ہم بچپن میں پڑھتے تھے اصول دین اور بولے نا یار فروع دین. اب وہ ایک درخت بناتے تھے نا بچپن میں دینیات جو تھی. اب بچپن سے مراد اپنا بچپن ہے, پتہ نہیں آج کے دور میں وہ ہے یا نہیں, ایسے ہی ہے نا. تو وہ درخت بنا کے نیچے لکھا ہوتا تھا اصول دین, توحید, عدل, نبوت, امامت, اور اوپر پھر ایسے شاخے بنا کے تو کیا لکھا ہوتا تھا, نماز, روزہ, حج, زکات لکھے ہوتے تھے نا, وہ دس کے دس یا چھ. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت مثال تھی کہ جڑے ہیں, عقیدہ ہے جڑ, اور وہ شاخے اور شاخوں سے پھل. ایسے درخت کتنا مضبوط ہے جڑوں سے پتا نہیں چلتا, اس کے ہرے پتوں سے اور جتنا ثمر دے گا آپ کو پتا چل جائے گا جڑ کتنی مضبوط ہے. پتا نہیں یار بات پہنچ رہی ہے یا نہیں. تو سنو کس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے دیکھنا ہے تو ظاہر جو ہوگا وہ ہے عمل. مجھے کہنے دو جو فروع دین پہ جتنا عمل کرتا نظر آئے سمجھ لینا اس کا اصول دین اتنا مضبوط ہے.
رسول نے
بتا دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حقیقت ایمان تک پہنچنا چاہے اور بغیر ولایت کے پہنچ جائے، یہ طے ہے، یہ طے ہے۔ وہ ایمان، ایمان وہ ایمان کی بنیاد جیسے توحید پر ہے، جیسے نبوت پر ہے، ویسے ہی ولایت پر ہے۔ اور سنیں ایک بات اور، یہ الگ الگ نہیں، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اب آج باتیں ذرا مشکل ہو گئی ساری تقریر میں، لیکن آپ میرے ساتھ رہے یہ بہت خوشی ہے۔ ہاں چاہے بولے کم ہے سمجھا زیادہ ہے، آج سمجھنے والی باتیں زیادہ تھی، اب آخری بات مشکل، آخری بات مشکل، ہر بات کے بعد کر رہا ہوں آخری بات، تاکہ آپ وہ بالکل ہی میرے ساتھ رہے ہیں اس لیے، لیکن یہ بات آخری ہے۔ ایک ہوتی ہے شرط کافی، ایک ہوتی ہے شرط لازم۔ سنیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، یہ پڑھنا اصل میں اظہار ہے نا، اصل شے پڑھنا ہے یا ماننا ہے؟ ماننا، توحید، رسالت، ولایت، تینوں ہے نا، توحید، نبوت، ولایت، ایسا ہی ہے۔ یہ توحید کے بغیر نبوت کا اقرار فائدہ دے گا نہیں نا، تو اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ بھی دے محمد رسول اللہ کے بغیر فائدہ دے گا نہیں۔ اب محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہے تو کم از کم دائرہ اسلام میں آنے کے لیے دو جز تو ضروری ہے نا، ہے یا نہیں؟ ہے نا، تو ایک کے بغیر ایک فائدہ، اسے کہتے ہیں شرط لازم، شرط کافی نہیں، یہ لازم ہے کافی نہیں۔ آج جو بات کہہ رہا ہوں سوچئے گا، عموماً ہوتی نہیں ممبر سے، آل محمد کی ولایت اور محبت شرط ہے، شرط لازم ہے، شرط کافی نہیں۔ اگر شرط کافی ہوتی تو توحید اور نبوت کے بغیر بھی فائدہ دیتی، جیسے ولایت ضروری ہے ویسے نبوت ضروری ہے، جیسے نبوت ضروری ہے ویسے توحید ضروری ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، اور تینوں میں دیکھنے لگا، میں نے ایک جملہ وہاں سے کیا ہے، ایک جملہ کا، میں نے کہا یہ نعرہ ولایت میری تائید ہے. کیوں آپ کہہ رہے ہیں نعرہ ولایت اور جواب میں کیا کہتے ہیں؟ علی. تو بس آپ بتا رہے ہیں ولایت یہ ہے کہ علی کو اللہ کا ولی مانو, اللہ نہیں. تو بس جو علی کو اللہ کا ولی مانے وہ ولایت پر ایمان رکھتا ہے, وہ مولائی ہے, اور جو علی کو اللہ مانے وہ نصیری ہے. وہ نصیریت کی ضد ہے علی اللہ, وہ نصیریت ہے, اور وہ علی ولی اللہ, وہ عین ولایت ہے.
سبحان
اللہ. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کو حق کی وصیت کرو فوراً بعد میں کہا, اور وصیت صبر کرو. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں جب حق کہو گے نا تو پھر مصیبتیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی. انبیاء اللہ کے سب سے مقرب اور مشکلات سب سے زیادہ. جو جتنا قریب ہوتا گیا مشکل بڑھتی ہے, جو جتنا قریب ہوتا گیا مشکل بڑھتی ہے. اللہ نے کہا مشکلیں بڑھیں گی نا, اب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. صبر ذلت پذیری نہیں, صبر استقامت, ڈٹ جاؤ, حق سے پیچھے نہیں ہٹنا. مصائب و مشکلات چار دن ہیں, گزر جائیں گے, گزر جائیں گے. استقامت اس کا نام ہے صبر. ڈٹ جانا پائے ثواب میں لرزش نہ آئے, اس کا نام ہے صبر. مثال کیسی؟ دشمن نے تانا دیا, ماں سنا کلا زینب, اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ دشمن ہے, متکبر ہے, فرعون وقت ہے, متکبرانہ لہجے میں میری بیوی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا, اور جواب میں میری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ ما رأيت إلا جميلا, میں نے جمال دیکھا ہے. معذرت چاہتا ہوں, یہ جملے ہر دفعہ دہراتا ہوں اور یہ تکرار نہیں, یہ معراج ہے. بی بی نے یہ نہیں کہا میں نے جلال دیکھا. جلال میں غضب غالب ہوتا ہے, جمال میں رحمت غالب ہوتی ہے. بی بی فرما رہی تھی, اسے سمجھا رہی تھی, تو کربلا کا ظاہر دیکھ رہا ہے اور میں کربلا کا باطن دیکھ رہا ہوں. تجھے جلال لگ رہا ہے, مجھے جمال لگ رہا ہے. جمال کیسے ہے؟ اس کی رحمت کیسے ہے؟ کہا وہ ہمیں آزما رہا ہے تیرے ذریعے, اور تجھے آزما رہا ہے میرے ذریعے. بی بی نے کہا تیرے ذریعے ہماری آزمائش ہے کہ تیرا ظلم بڑھتا جائے, ہمارا صبر بڑھتا جائے. ہمارا صبر جتنا بڑھے گا اس کا قرب اتنا زیادہ عطا ہوگا. کہا اس کا جتنے قریب ہوتی جاؤں گے اتنا اس کی رحمت کے دائرے میں بڑھتے جائیں گے. کہا جسے تو ظلم کے ذریعے جلال سمجھ رہا تھا, میں باطن کے ذریعے جمال دیکھ رہی ہوں. کہا مجھے اکبر کا گرنا, مجھے جمال نظر آ رہا ہے کہ میرا اکبر سینے میں پرچی کا پھل کھا کر بھی راہِ حق سے نہیں ہٹا. مجھے اپنے قاصد کی پامالی میں جمال نظر آ رہا ہے کہ وہ پامال ہو گیا لیکن حق کو پامال نہیں ہونے دیا. ہاں میرے عباس کے بازو کٹ گئے لیکن اس نے علم حق کو گر لینا دیا. ہاں میرے حسین کی پشت پر وہ قابل ثواب تھا, بڑا ظلم ہے, لیکن کہا میرا حسین اس حالت میں بھی رضا میں قضا ہے. تسلیم لعمر, میرا حسین اس منزل پر بھی صبر و استقامت دکھا کر سمجھا رہا تھا کہ وہ جنہیں مصائب و مشکلات اللہ سے دور کر دے وہ اور ہیں, جو مصائب بڑھتے جائیں بندگی بڑھاتے جائیں وہ یہ ہے. ہم کربلا کو نہیں سمجھے ہیں, معذرت چاہتا ہوں, اس لہجے سے اس جہت سے نہیں سمجھے. کربلا میں ایک پہلو مظلومیت کا ہے لیکن کربلا کا ایک پہلو عشق الہی کا. وہ عشق الہی کا پہلو دیکھنا ہے تو آؤ حسین سجدے میں کب اکبر قاسم و محمد دیتے اور زینب سجدے میں حسین دیتے. اگلا جملہ کہوں, حسین نوگے لینا پہ قرآن پڑھ کے سنائے خدا کر رہا ہے اور زینب جملہ جناب زینب کی زبان سے کوئی سنائے. میں نے کہا منظر بتاؤں اور پھر جملہ سنا, اور اب آپ کو بھی دکھا سنا رہا ہوں. کیا ہو خاتون سامنے بھائی کا سر, بیٹوں کے سر, بھتیجوں کے سر, بھانجوں کے سر, سامنے اپنے بھائی کے اصحاب و انصار کے کٹے ہوئے سر, قاتل سامنے ہو, ہاتھ میں چھڑی ہو, لبوں پہ سن کر رہا ہو, خاتون ہو, حال پسے گردن ہو, شرابیوں کا مجمع ہو, تب وہ کہے الحمدللہ.
سوچ رہا ہوں کس سے پوچھوں؟ کہتا ہے اسی ناکے میں مجھے ایک چھوٹی سی بچی جو ایک ناکے پہ سوار تھی نظر آئی. میں نے کہا یہ بچی ہے، یہ بچی ہے، کس سے پوچھتا ہوں؟ قریب آیا، السلام علیک یا جاریت اللہ، اے قریب خدا میرا سلام ہو. سال کہتا ہے میرا سلام کرنا تھا، اس بچی نے میری طرف دیکھا اور کہا تمہارے سلام سے لگ رہا ہے کہ تم شام کا رہنے والے نہیں ہو. سال کہتا ہے میں نے فوراً کہا ہاں، میں سال کے مساعد صحابی رسول ہوں. کہتے ہیں میرا یہ کہنا تھا میں صحابی رسول ہوں. اس بچی نے کہا اگر صحابی رسول ہے تو گردن جھکا لے. میں نے کہا کیوں گردن جھکا لوں؟
تجھے اس حالت میں ان کے سجدوں کا واسطہ،
خدا یا حاضرین کے تمام گناہوں کبیرہ صغیرہ معاف کر، خدا یا جن مرحومین کے لیے مجلس کا انعقاد ہوا ہے ان کے درجات عالی و متعالی ہو، خدا یا ہم سب کو یوسف زہرا کے روح اکبر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، خدا یا توفیق توبہ عطا فرما، خدا یا بیداری عطا فرما، خدا یا اپنا بندہ بنا دے، خدا یا بغاوت سے تکبر سے غرور سے نکل کر علم کی روشنی عطا فرما، معرفت کی روشنی عطا فرما، بحق محمد